الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقال عز وجل كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا الحمدللہ جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل دن ہے اور اس میں خاص طور پر ایک گھڑی ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے ترغیب اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے جمعے کے دن خاص طور پر جمعے کی نماز پھر اس میں اجتماع عام مسلمانوں کا یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کا اجتماع ہے الحمدللہ پچھلے دو جمعوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین اسلام یہ پوری دنیا پر غالب و نافذ ہوگا انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وہی اللہ پاک ہے جس نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو الہدیٰ یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے غالب فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر ولو کریہ المشرکون اور دین کا یہ غلبہ دین کا یہ اظہار چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں تمام تر محنت مشقت کر کے دین کو غالب کر دیا. 8 ہجری خاص طور پر فتح مکہ اس کا ایک سمبل تھا، جب عرب میں پورے دین اسلام کو غالب کر کر خوشخبری دے دی کہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا. اپنی زندگی میں روما کے خلاف جنگ کر کے سلطنت روما غزوہ تبوک کا آغاز کر کر اس کی ایکسٹینشن کا بھی آغاز کر دیا. تقریباً 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، 1445 اس وقت چل رہا ہے. یہ بشارتیں ہمارے لیے بھی ہیں الحمدللہ کہ انشاءاللہ جو دنیا ختم نہیں ہوگی مگر اللہ کا دین غالب ہوگا، اور دین کے غلبے میں یعنی اب جو اسلامی انقلاب آئے گا پوری دنیا میں، اس میں ہر ملک کی ہر جگہ پر حیثیت ہے، اہمیت ہے. انڈونیشینز کی بھی اہمیت ہے، ترکوں کی بھی اہمیت ہے، عرب کی بھی اہمیت ہے. ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے بڑی محنت کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو عربی میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو مدینہ طیبہ کے نام سے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ شہر، پاکیزہ ملک. پاکستان فارسی میں پاکستان کے مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ ملک. تو الحمدللہ یہ ملک مملکت خداداد پاکستان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس عطا کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ موضوع پر آئیں گے کہ یہ خاص خطہ ہے، سرزمین ہے کہ جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، اسلام سے اس کا مستقبل وابستہ ہے، اس کا استحکام، اس کے تمام تر معاملات اسلام سے وابستہ ہیں. قائد اعظم کی تقاریر پڑھ لیجئے 1940 سے 1947 تک، خاص طور پر علامہ اقبال کے نظریات کو پڑھ لیجئے، بالکل واضح تھے، واضح ویژن بالکل واضح تھا، کلیئر تھا ان کے ذہن میں کہ ہم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں، خطہ زمین آزاد مملکت کیوں چاہتے ہیں. ہسٹوریکل سارے کے سارے یہ سٹیٹمنٹ موجود ہیں. بہرحال ان کا خلاصہ یہ ہے، قائد اعظم سے بھی پوچھا گیا، علامہ اقبال سے بھی. تو اقبال نے تو واضح کہا تھا یہ بات کہ اس ڈیسٹنی، یہ ایک تقدیر مبرم ہے کہ یہ ہندوستان کے نارتھ ایسٹ میں ایک آزاد مملکت قائم ہوگی مسلمانوں کی، اور جب ایسا ہو جائے گا، یہ اقبال کا ویژن عرض کر رہا ہوں، تو مسلمانوں کو یہ موقع ملے گا کہ دور ملوکیت میں خاص طور پر اسلام کے روشن چہرے پر جو بدنما داغ ملوکیت کی وجہ سے آ گئے ہیں، موقع ملے گا کہ ہم اسلام کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھا سکیں. تو الحمدللہ یہی ویژن تھا قائد اعظم کا بھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کیوں چاہتے ہیں، تو واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک لیبورٹری ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم اسلام کے اصول مساوات، ایکویلٹی، اخوت، برادرہڈ، یہ جو اصول ہیں رہنما اصول، اس کے مطابق ایک عملی اظہار کر سکیں. تو گویا پاکستان کیوں بنایا تھا، پاکستان کیوں چاہتے تھے، اس کے لیے واضح طور پر اقبال اور قائد اعظم کے سٹیٹمنٹ بھی موجود ہیں. لیکن ایک زبردست نعرہ بھی تھا، وہ نظریاتی نعرہ آج بھی ہمارے رگ و پے میں موجود ہے، پاکستان کا مطلب کیا. یہ نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے، اس پر ذرا غور کر لیجئے گا، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی تھی جس کی بنیاد پر یہ انقلاب برپا ہوا اور بالآخر پاکستان قائم ہوا. بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. 23 مارچ 1940 خاص طور پر ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا، قرارداد میں لاہور، پھر قرارداد پاکستان کے نام سے پاس ہوا. پھر اسی طرح الحمدللہ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو. اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت اہم رات تھی، بہت اہم مہینہ تھا. یہ اس کا خود بخود اس تعلق ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائن اسکیم کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. 27 رمضان المبارک، جس کو عام طور پر ہمارے یہاں شب قدر کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا. بنیادی طور پر مقصد کیا تھا، پاکستان اور قرآن کا بنیادی تعلق کیا ہے، کہ یہ لینڈ ہے، پاکیزہ سرزمین، جہاں پر قرآن کا نظام نافذ و قائم کیا جائے یا قائم کیا جانا تھا، یہ آبجیکٹو تھے ہمارے. الحمدللہ انیشلی آغاز میں اس حوالے سے بہت سارے کام بھی ہوئے. اس میں خاص طور پر 12 مارچ 1949 پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 12 مارچ 1949 کو ہوا کیا تھا. ابھی بھی اگر سوال کیا جائے تو بہت سے کوشچن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ تھوڑے جگانے کے لیے بھی ہوتے ہیں. 12 مارچ 1949 پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل جو اسمبلی ہے، اس نے قرارداد پاس کی تھی، اور قرارداد کا نام قرارداد مقاصد رکھا گیا، آبجیکٹو ریزولوشن کے نام سے آج بھی وہ آپ کے آئین میں موجود ہے. تو تو بہرحال یہ بہت بڑی قرارداد تھی کہ جب پاکستانیوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کو سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اونلی، حاکمیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے اور ہم حاکم نہیں ہیں، ہم اس کی جو عطا کردہ ایک امانت ہے خلافت کی اس کے تحت اس کے کسٹوڈین ہیں۔ تو بہرحال 12 مارچ 1949 اعتبار سے بہت بڑا لینڈ مارک تھا، اور بھی کئی لینڈ مارک آئے پاکستان میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 76 سال بعد تقریباً کم و بیش ہم اپنا جو کھویا ہوا جو یاد جو سبق تھا وہ اکثر و بیشتر بھی بھول چکے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ بھی بھول چکے ہیں کہ پاکستان قائم کیوں کیا گیا تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ، کیونکہ میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے، تو یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ پاکستان قائم نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے پاکستان بنایا تھا، اس لیے پاکستان بنایا تھا۔ تو بہرحال داستان تو بڑی عظیم ہے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ پاکستان کا ایک آبجیکٹو تھا اور ہے، اور خاص طور پر عالمی نظام خلافت میں اس کا ایک بہت اہم کردار ہے انشاءاللہ العزیز، وہ ہم سب نے مل کر ادا کرنا ہے۔ لہذا اس حوالے سے چند آیات کریمہ ہیں جس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہماری تصویر بھی نظر آ جائے گی، پلس یہ کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی طرز عمل ہمارا ہے سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، خاندانی نظام میں، میڈیا میں خاص طور پر، اس کی بھی ایک تصویر آخر میں دیکھ لیں گے، اور پھر کرنے کے اصل کام کیا ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ یہ بات آپ کے علم ہے کہ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 25 اور 26 خاص طور پر بہت اہم ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں مسلمانہ نے پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے ایک تصویر نظر آتی ہے، لہذا غور سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ خطاب کا اصل رخ مہاجرین مکہ ہیں کہ جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، مکے میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا، تعداد میں کم تھے، معیشت کے اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں تھے، افرادی قوت کم تھی، مشرکین مکہ پوری طرح سے ڈومیننٹ تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، قتل و غارت کر رہے تھے۔ اس پس منظر میں یہ آیاتیں مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اور یہی پس منظر ہمارا بھی تھا، ہندوستان میں ہندو جو کچھ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس وبال سے، اس فتنے سے، اس آزمائش سے، جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، نافرمانی کی۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت ہے، عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اس آیت کریمہ میں ایک اور اہم حکم بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ وہ اپنی ذات کی حد تک شریعت پر عمل کرنے، اور اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہو تو اپنی طاقت کی حد تک اسے روکنے کی کوشش کریں، اگر لوگ اپنے فریضے میں کوتاہی کریں اور اس برائی کا کوئی وبال آئے تو وبال صرف ان لوگوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا جو اس برائی میں براہ راست ملوث تھے، بلکہ وہ لوگ جو اس برائی کو خود تو ارتکاب نہیں کر رہے تھے مگر دوسروں کو بھی اس سے روکتے نہیں تھے، وہ بھی اس وبال کا، اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سورۃ الاعراف کے 21 رکن میں اللہ پاک نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ جلدی سے اس کو اوور ویو لے لیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں ٹاپک پر۔ بنو اسرائیل میں ایک گروہ تھا، مچھیرے تھے، سمندر کے قریب آباد تھے، ہفتے کے دن ان کے یہاں پابندی تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ ان میں سے چند لوگ ایسے تھے مچھیرے جنہوں نے یہ بات محسوس کی کہ جب ہفتے کا دن ہوتا ہے تو مچھلیاں سمندر کے بہت قریب آ جاتی ہیں اور بقیہ دنوں میں بہت ڈیپ سی میں چلی جاتی ہیں، لہذا چند لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ہفتے کے دن سمندر سے لے کر اپنے گھروں تک نالیاں بنائیں گے اور رات کو جا کر ان نالوں کو بند کر دیں گے، تالاب بنا لیں گے، اور پانی پریشر سے آئے گا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی بہتی ہوئی آ جائیں گی، اور اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ یہ ہیلا کیا ان لوگوں نے، ہاتھ نہیں لگایا مچھلیوں کو، لیکن سارا کام ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے میں لگاتے رہے، پکڑا نہیں لیکن وہ کام کرتے رہے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جن کو محسوس ہوا کہ یہ تو غلط کام ہو رہا ہے، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، لہذا دوسرا گروہ جن کی تعداد بھی کم تھی انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا، روکنا شروع کیا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، عبادت کرو۔ انہوں نے کہا ہم عبادت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم نے مچھلیاں بھی نہیں پکڑی ہیں، ہیلا ہوتا ہے ہمارے ہاں، بعض اوقات اور لوگ بھی بہت سارے ہیلے بہانے کر رہے ہوتے ہیں، اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ یہ دو گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ تھا کہ جو غلط کام کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو روک رہا تھا، تیسرا گروہ عام الناس کا تھا، جیسے آج ہماری حال ہے، ہمارا حال ہے میجورٹی کا۔ تیسرا گروہ دوسرے گروہ کے بارے میں کہنے لگا کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو حساب دینا ہے، آپ اپنا کام کیجئے، ان کو اپنا کام کر دیجئے، کرنے دیجئے، ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے اور آپ اپنا کام کیجئے۔ آج یہ بہت بڑی اصطلاح ہے، اپنا کام سے کام رکھو بس، اس سے زیادہ اور نہیں۔ بہرحال جو دوسرا گروہ منع کرنے والا تھا برائی سے، انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا معذرتان الی ربکم ولعلہم یتقون، یہ جو ہم برائی سے روک رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کی جناب قیامت کے دن اللہ کی جناب میں معذرت پیش کر سکیں، معذرتان الی ربکم، تمہارے رب کی جناب میں معذرت پیش کر سکیں کہ حالات خراب تھے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر مایوسیاں تھیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا نہیں تھے، ہم جد و جہد کر رہے تھے، تو معذرتان الی ربکم۔ اور دوسری بات بڑی پیاری ہے ولعلہم یتقون، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ تقوی اختیار کر لیں، اصلاح ہو جائے، بہت سے لوگوں کو بات معلوم نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایٹیٹیوڈ ہوا، نتیجہ کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی کیسا، بندر بنا دیے گئے، قرادتن ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ قرآن کی گواہی ہے سورۃ الاعراف 21 میں، رکو خود جا کر پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا ہے جو برائی سے روک رہے تھے۔ تو بہرحال اس آیت کے حوالے سے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، ڈرو اس وبال سے، اس عذاب سے کہ جو تم میں سے صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب اہل مکہ سے خاص طور پر، مہاجرین مکہ سے خطاب ہے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تعداد میں کم بھی تھے اور زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، دبا لیے گئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں خوف تھا اس بات کا کہ لوگ تمہیں اچک لیں، تمہاری معیشت کو، تمہارے نظام کو، تمہارے سسٹم کو جو ہے وہ برباد کر دیں، تمہارے عقیدے کو اچک کے لے جائیں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تو تم اس بات کا خوف رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فآواکم، اس رب کائنات نے تمہیں پناہ عطا فرمائی، وایدکم بنصرہ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، نصرت کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ، اور یہ سب اس لیے فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ پس منظر کے اعتبار سے تو تاویل خاص کے اعتبار سے بڑی واضح آیات ہیں، اہل مکہ خاص طور پر جو مہاجرین مکہ تھے ان سے خطاب ہے، کیسے اللہ پاک نے مدینے میں جگہ عطا فرمائی، مہاجرین کو انصاری عطا فرمائے، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اور ایک نظام کو مسلمانوں کے قائم کرنے کے لیے ایک بیس عطا فرمایا۔ تو وَاذْكُرُوا، یاد کرو، جب تم تعداد میں بھی کم تھے اور دبا لیے گئے تھے، کمزور کر دیے گئے تھے، تمہیں خوف تھا کہ تم اچک نہ لیے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تائید فرمائی، نصرت فرمائی، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ تقریباً یہی پس منظر ہمارا بھی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنے بزرگوں سے پوچھا کریں، خاص طور پر نوجوان جو ہیں، سوال کیا کریں، پاکستان کیسے بنا تھا، پاکستان کی تاریخ بتائیے، اور بڑے شوق سے بتایا کریں بزرگ خاص طور پر کہ 23 مارچ کو ہوا کیا تھا۔ میرے بیٹے نے میرے والد صاحب سے ایک دفعہ سوال کیا تھا، 23 مارچ کی چھٹی آئی تو یہ ہوا کیا تھا اس دن، تو والد محترم ابھی بھی حیات ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، 84-85 سال عمر ہے، بڑے شوق سے وہ بتا رہے تھے۔ اس وجہ سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو تکلیفیں جھیل کر آئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے میں، خاص طور پر اپنے گھر بار کی قربانیاں دی ہیں، بیوی بچوں کی، والدین کی، کاروبار کی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا، ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی تاریخ بتائی، میں نے بھی بڑے غور سے سنی، توجہ سے سنی، کتنے مشکل حالات میں پاکستان آئے تھے، ہمارے دادا جو ہے ریلوے میں تھے، 3 مہینے بعد سیلری ملی، اب اندازہ لگائیں 3 مہینے تک کیسے سروائیو کیا ہوگا، کئی لوگ ہمارے خاندان کے ادھر ہی رہ گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے، شہید ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں جو تفصیل بیان ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال بہت ایک اچھا نظم بچوں کی سنی تھی، آؤ بچوں سیر کرائیں، تم کو پاکستان کی، جس کے خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، بلا مبالغہ لاکھوں جان قربان ہوئی ہیں، پاکستان زندہ باد، کئی عصمتیں لٹی ہیں، یہ بھول جاتے ہیں اکثر و بیشتر، جو ہندوستان سے آتے ہوئے پاکستان کے راستے میں جو کچھ ہوا ہے، سکھوں نے جو کچھ کیا ہے، ہندوؤں نے جو کچھ کیا ہے، تاریخ کا حصہ ہے، تو بہرحال مسلمانوں کو، مسلمانان ہند کو خاص طور پر اس حوالے سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں کم تھے. تعداد میں کم تھے کس اعتبار سے؟ بہت سارے علاقے آج بھی ہندوستان کے ایسے ہیں جہاں ہندوؤں کا ریشو 70-30 کا ہے. بہت سارے علاقے ہندوستان کے ایسے بھی ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی یا اسٹرانگ تھے فائنینشلی بھی، کاروبار کے اعتبار سے بھی، آج جیسے حیدرآباد، دکن وغیرہ. لیکن بہرحال وہاں کے لوگوں نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، جن کو معلوم تھا کہ یہاں پاکستان نہیں بنے گا اس کے باوجود ووٹ دیا. تو بہرحال تعداد میں کم تھے، ہندو ہم سے زیادہ آرگنائز تھا، تعداد میں زیادہ تھا. اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ انگریز نے ہندوؤں کی سرپرستی کی تھی، تعلیم میں وہ ہم سے زیادہ تھے، آج بھی بہت آگے ہیں، کاروبار میں ہم سے زیادہ تھے. ان کی جماعت بڑی آرگنائز تھی. کیا نام تھا جماعت کا ہندوؤں کی؟ اندرا گاندھی، پھر گاندھی جی، پھر اسی طرح نہرو، گاندھی، پھر یہ سارے. کیا جماعت کا نام ہے؟ کانگریس. اور بڑے بڑے علماء کرام بھی ان کے ساتھ تھے، ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت ان کے ساتھ تھی. بہرحال وہ بہت آرگنائز بھی تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں. اور یقینی طور پر مسلمانوں کو خوف تھا کہ یہاں پر 800 سال تک حکومت کی ہندوؤں پر، تو جب آزادی ملے گی تو ہندو بنیاں خاص طور پر سخت بغض، عداوت، کینہ، دشمنی رکھتا ہے. تو دعائیں ہوتی تھیں. آج بھی ایسے کئی لوگ حیات ہیں کہ جو دعاؤں میں شامل تھے. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی، وہ بتاتے ہیں کہ ہم بڑی بڑے اجتماعات میں دعائیں کرتے تھے. جمعہ کا نماز ہو رہی ہے، عیدین کی نمازیں ہو رہی ہیں. خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی ان دعاؤں میں شامل تھے، نوجوان تھے. دعا کیا ہوتی تھی اس کا خلاصہ سنیے. اے اللہ، اگر تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی عطا فرما دے، اے اللہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی عطا فرمائے گا تو تیرے دیے ہوئے ملک میں تیرا دین نافذ کریں گے. یہ تھا وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا. اور بہرحال آنے والوں نے قربانیاں بھی دیں. بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ اس میں خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، سکھر کے جو لوگ مہاجرین جن کو کہا جاتا ہے، اردو سپیکنگ کہا جاتا ہے، بہت زبردست قربانیاں دے کر آئے تھے. تو بہرحال وذکروا اذ انتم قلیل فی الارض، یاد کرو جب تم تعداد میں بھی کم تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں ہسک نہ لیں، ہندو اور انگریز تمہارے دشمن تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی. فآواکم، کتنے، ہم نے تو ایک پاکستان مانگا تھا، کتنے پاکستان عطا فرمائے؟ تاریخ کو ذرا پڑھیے گا، دو ونگ عطا فرمائے ہندوستان کے دونوں طرف، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. ہم نے ایک مانگا تھا، دو عطا فرمائے. اسی طرح وہ رزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. آج بھی پنجاب، پانچ دریاؤں کی سرزمین، دنیا کی زرخیز ترین علاقہ ہے یہ. ایک اور علاقہ تھا جو زرخیز ترین تھا، کون سا تھا؟ کبھی ہم میں تم میں بھی پیار تھا، بنگلہ دیش، بنگالی قومیت کی بنیاد پر جو بنایا گیا. یہ جو ڈھاکہ کی سرزمین ہے، چٹاگون کی سرزمین ہے، یہ زرخیز ترین علاقہ تھا. تو بہرحال دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیے، مادی نعمتیں بے تحاشا اللہ پاک نے عطا فرمائی. دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، اسی طرح بندرگاہیں ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس. جفا کش قوم، دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط ترین قوم اگر کوئی ہے فزیکل فٹنس کے اعتبار سے، الحمدللہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، فوج میں ہو یا ہمارے مزدور طبقہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ذہین ترین لوگ، فزیکل فٹنس تو ہے ہی ہے، ذہین ترین لوگ کون ہیں دنیا میں؟ آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ریسرچ اسکالرز ہیں، ان کا اکثر و بیشتر تعلق یا تو پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے. وہ بات دوسری ہے کہ ہم نے اپنے برین کو استعمال نہیں کیا، وہ ڈرین آؤٹ ہو گئے. آج بھی بڑی بڑی اور بڑی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھانے والے اکثر و بیشتر مسلمان ہیں، یا تو ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، یا پاکستان سے ہے، یا بنگلہ دیش سے. تو بہرحال اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی. نعمت دی کیوں تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو. اور آپ کی اطلاع کے لیے 27 رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا، 4 دن بعد پاکستان، الحمدللہ پاکستانیوں نے 3 دن بعد عید الفطر بنائی. پورے پاکستان میں آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑا شکر کا جذبہ ہوگا، کس طرح سے سجدہ شکر بجا لائے ہوں گے. شب جمعہ تھی 27 رمضان المبارک کو. اسی طرح یہ نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی تاکہ ہم شکر ادا کر سکیں. لیکن برا نہیں منائیے، تلخ حقیقت ذرا سن لیجئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا. بحیثیت مجموعی ہم آپ شکر گزار قوم نہیں بن سکے. لہذا ہوا بھی کیا, آپ نتائج سن لیجیے, اب اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہ کیا جائے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی, لیکن دنیا میں رسوائی کیا ہے اس کی ایک مثال سمجھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ بات کریں گے. دنیا کی پہلی رسوائی تو میں اشر اشارہ کر رہا ہوں, 16 دسمبر 1971. تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے پر اچھی طرح, پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن, بیڈ ڈے ان دا ہسٹری آف دا پاکستان, بلیک ڈے, 16 دسمبر 1971. 47 سے لے کر 71 تک پورے 25 سال بعد ایک عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پر پڑا. اب بھی باز آ جاؤ, اب بھی توبہ کر لو, اب بھی نظریاتی سطح پر جس لیے ملک قائم کیا تھا وہ قائم کر لو, لیکن ہم نے قائم نہیں کیا, ہم نفاق باہمی منافقت کا شکار ہو گئے. کس کس طرح ہوئے, آئیے ذرا ایک واقعہ سن لیتے ہیں, پہلے قرآن سے پھر اپنی تصویر دیکھ لیتے ہیں. تقی عثمانی صاحب ہی اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے, آیات کریمہ کی تشریح میں بیان کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 75 سے 77 ہیں سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ کیا, خاص طور پر مدینے کے وہ منافقین کے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے, مختلف نوعیتیں تھیں ان کی. ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا, کیسا تھا اس طرح واقعہ سن لیجئے, ایک گروہ ایسا تھا ان میں سے ایک شخص تھا باقاعدہ, اس کا نام بھی انہوں نے تحریر کیا, وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کا نام تھا سابلہ بن حاطب. یہ منافق تھا اور منافقین کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز روزہ سے بہرحال اپنی جان چھڑاتے تھے. لہذا یہ شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے معاشی معاملات بہت خراب ہیں, مالی معاملات خراب ہیں, آپ دعا کر دیجئے کہ مالی معاملات بہتر ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے لیکن اندازہ تھا کہ کس کے سامنے, کس کے لیے کرنی چاہیے, کس کے لیے نہیں, فتنے میں پڑ جائے گا. پھر کچھ دنوں بعد آیا, پھر دعا کی درخواست کی, پھر اس کے لیے دعا نہیں کی. تیسری مرتبہ آیا اس حال میں کہ بہت ہی زیادہ زال و قطار کرنے رونے لگا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی, جس کے نتیجے میں کیا ہوا, معاشی خوشحالی آ گئی, مال و دولت آ گیا, مویشی آ گئے, بہت بڑا غلہ جو ہے اس کے پاس آ گیا. پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو دیکھ بھال کے لیے مدینے سے باہر اس کو ایک باقاعدہ فارم بنانا پڑا جس میں جا کر وہ چلا گیا, وہاں پر ان کے ساتھ رہنے لگا. مسجد نبوی کی نماز سے گیا, جمعے کی نماز سے گیا. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھیجا زکوٰۃ کے لیے تو اس نے وہ دینے سے بھی انکار کر دیا. تو گویا وعدہ کیا کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا ہوا, آیات قرآن سن لیجئے پھر اپنی بھی تصویر دیکھیے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, اور ان منافقین میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا. وعدے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, کی پوائنٹ ہے ہمارا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا. وعدہ کیا کیا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, کہ اللہ اگر تو اپنے فضل میں سے عطا فرمائے گا, مال و دولت دے گا, آزادی دے دے گا, نعمت عطا فرمائے گا, لنصدقن, تو مال و دولت دے گا تو ہم کیا کریں گے, لنصدقن, تو ہم لازمان صدقہ خیرات کریں گے, ولنکونن من الصالحین, اور ہم خوب نیکوں کاروں میں سے ہو جائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں, تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کے زرعی اصول, حریت, مساوات, ایکویلٹی, اس کا ایک بہترین چہرہ دکھا سکیں لوگوں کے سامنے. ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں تاکہ دور ملوکیت میں جو کچھ بھی اسلام کے خوشنما چہرے پر بدنما داغ لگ گئے ہیں اس کو ہم روشن کر کے دکھا سکیں. یہ ساری باتیں میں شروع میں عرض کر چکا ہوں. بہرحال صدقہ خیرات کریں گے, نیکو کار ہو جائیں گے. اب کیا ہوا, فلما آتاہم من فضلہ, پس جب اللہ پاک نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا, نعمت عطا فرما دی, دولت عطا فرما دی, اولاد عطا فرما دی, اقتدار عطا فرما دیا, جو بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں, کرا کیا کیا انہوں نے, بخلو بھی, پہلا کام یہ کیا کہ وہ بخل کرنے لگے اس کے ساتھ, مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے بچا بچا کے رکھنے لگے, وتولاؤ, اور منہ پھیر لیا, اعراض کرنے لگے, وعدہ خلافی کرنے لگے. وہم موردون, اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے, وعدے کے خلاف ورزی کرنے والے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا, یہ ہے اصل میں ہمارے لیے اہم ترین مسئلہ جس میں ہماری تصویر بھی بیان ہو رہی ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر نتیجتاً وعدہ خلافی کرنے کے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا فرما دیا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا فرما دیا. الی یوم یلقونہ, یہ ہے خطرناک ترین بات, ایسا مرض عطا فرمایا ان کے دلوں میں, الی یوم یلقونہ, جس دن تک وہ اس سے ملاقات کریں گے, قیامت کے دن تک کے لیے نفاق کا مرض ان کو دے دیا گیا. اور اس کی وجہ بھی سن لیجئے, ریزن بھی اللہ پاک بیان فرماتا ہے, بما اخلف اللہ ما وعدو, یہ سزا کیوں دی گئی انہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اس وعدے کی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا تھا. وبما کانوا یکذبون, اور اس لیے بھی کہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. یہ ہیں وہ چند آیات مبارکہ جو مدینے میں کچھ لوگ تھے منافق, جنہوں نے اللہ کے نبی سے دعا فرمائی, دعا کروائی, دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرما دیا, نتیجتاً وعدہ خلافی کی, اعراض کیا, نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر نفاق پیدا کر دیا. اب آئیے ذرا اپنا جائزہ لیں, ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. پہلے حدیث سن لیجئے, مسلم شریف کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آیت المنافقی ثلاثہ, منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ تین نشانیاں, اور ایک حدیث میں چار بھی آیا, وہ بھی سن لیجئے, جب بات کرے جھوٹ بولے. منافق کی پہلی نشانی, بات کرے جھوٹ بولے. دوسری نشانی, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. تیسری نشانی, جب امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے. یہ ایک یارڈ سٹ کی طرح ہے, ذرا اپنا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے. تین نشانیوں کا تذکرہ حدیث میں آیا, بات کریں جھوٹ بولے, وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں, اور امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کریں. آج اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں, الا ماشاء اللہ, اکثر و بیشتر ہمارا یہ حال ہے. برانی منائیے, ہمارے سیاست دان, سیاست نام ہی کس چیز کا, سیاست تو گندی سیاست, نام ہی بے وفائی کا. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہوتے ہیں, وعدے اس لیے تھوڑے ہی کیے تھے, ابھی پھر آئیں گے, الیکشن آ رہا ہے, وعدے کرتے ہیں. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا, وہ قرض ہی کیا جو. انا للہ و انا الیہ راجعون, حدیث سن لیے, حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں, خادم خاص, کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہم سے خطاب فرمایا ہو کوئی اور ہم سے یہ بات نہ فرمائی ہو. کیا بات نہ فرمائی ہو؟ لا دین لمن لا عہد لہ, اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں, دین کا بھروسہ ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو. ولا ایمان لمن لا امانت لہ, اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو. تو وعدہ خلافی اور امانت کی پاسداری نہ کرنا, یہ منافقین کی نشانیوں میں سے. اب پہلے تو دعا کر لیجئے اللہ پاک ہم سب کو اس نفاق کے مر سے محفوظ فرما دے. واقعہ یہ ہے کہ نفاق بحیثیت مجموعی ہمارے رگوں پہ میں موجود ہے, باہمی نفاق بھی ہے, آپس میں بھی منافقانہ طرز عمل بھی ہے. دوبارہ نہیں منائیے, یہ میں اپنی فیلنگ آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں. کوئی شک اگر آپ سے کہیں میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا, تو یہ انشاءاللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مومن جب انشاءاللہ کہہ رہا ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے انشاءاللہ کہاں ہے, اس نے ضرور آئے گا. لیکن انشاءاللہ اس نے اگر کہہ دیا تو اس کا مطلب بٹوین دی لائن یہ ہے کہ میں تو نہیں کروں گا یہ کام, اللہ چاہے گا. اب یہ چینج ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, جو ہے ٹرمز ہی چینج ہو رہی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی گراوٹ انتہائی درجے کی حد تک جو ہے وہ اس کے سمٹمز ہیں, اس کی علامات. اس میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, وقت محدود ہے, صرف پانچ منٹ میرے پاس ہیں. افسوس ہے, درد دل کہنے کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے. ہمارا مسلمان نوجوان پاکستان چھوڑ کر جہاں کیوں رہا ہے, ایک بہت بڑا سوال ہے. پاکستان زندہ باد کے بجائے پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگ رہے ہیں, معاذ اللہ معاذ اللہ. افسوس کی بات ہے نا. تو اس کی کوئی وجوہات بھی ہوں گی, وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی کھلم کھلا. ایک تو یہ کہ خلاف ورزی کر کے چھپایا جاتا, دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے, سینٹ میں جس طرح سے بل پاس ہو رہے ہیں, قومی اسمبلی سے جس طرح بل پاس ہو رہے ہیں, واضح طور پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں, ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, بغاوت پر مبنی ہے. نافرمانی تو پھر بھی توبہ کا مسئلہ ہے, بغاوت کر رہے ہیں کھلم کھلا باغیانہ انداز میں. سود کو ہم جاری رکھیں گے, کر لو جو کر سکتے ہو, جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. دھڑلنے کے ساتھ اب یہ صورتحال بن رہی ہے. بے حیائی فحاشی کو ہم پروموٹ کریں گے, روک سکتے ہو تو روک لو. سندھ گورنمنٹ نے 750 ٹیچرز اپوائنٹ کیے ہیں, اسکول ٹیچرز. کس لیے؟ آپ میں سے کوئی گیس کریں کس لیے؟ ہمارے معصوم بچوں کو موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے. انا للہ ہی پڑھ سکتے ہیں سر. 750 ٹیچرز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں اسکولز میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. کس چیز کی؟ اب یہ کھلم کھلا ہو رہا ہے نہیں اور کسی سے چھپا ہوا تو نہیں. تو بہرحال ہمارے البرہان کے نام سے ایک ایسوسیشن بڑا اچھا کام کیا, وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم دین کا کام کریں گے. یہ جو کاکا خیل صاحب ہیں انہوں نے آفر کیا ہم 1000 اسٹوڈنٹ 1000 نوجوان اساتذہ فراہم کریں گے ہر اس اسکول کو کہ جو سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دینا چاہے فری میں پڑھائیں گے. کرنے کے کام ہیں بہت سارے, کیجئے آپ بھی کیجئے, ہم بھی جہاں کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ مقابلہ تو ہے سیکولرزم اور اسلام کے خلاف, اسلام کے حوالے سے بڑا زبردست مقابلہ ہے. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. یہ پاکستان مملکت خداداد پاکستان انشاءاللہ آزاد بھی رہے گا, مستحکم بھی ہوگا, اسلام کا قلعہ بھی بنے گا, لیکن صرف خواہشات سے نہیں ہوگا. اس کے لیے بڑی زبردست جد و جہد کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, سمجھدار لوگوں کو نظریاتی جنگ کرنی پڑے گی, سوشل میڈیا پہ جنگ کرنی پڑے گی, ایجوکیشن سسٹم میں جنگ کرنی پڑے گی, سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, ہر سطح پر فائٹ کرنا پڑے گا. کرنے کا کام بہرحال یہی ہے کہ دیا جلائے رکھنا ہے, موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کے خاتے 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے, پاکستانی نہ رہا تو ہم کہاں سے رہیں گے, ہمارا سارا مستقبل, ہمارے بچے, ہمارا کاروبار پاکستان سے وابستہ ہے. تو بہرحال پاکستان باقی رہے گا انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو یہ اسلام کا قلعہ بھی بنے گا اللہ نے چاہا تو, اور اسلام کا ایک عالمی نظام خلافت جو قائم ہونے والا ہے پوری دنیا میں, اس کے لیے کی پلیئر کے طور پر انشاءاللہ کی رول ادا کرے گا انشاءاللہ. دیکھیے کرنے کا کام کیا, بس اب جلدی سے بات سن لیجئے. سب سے پہلا مطالبہ دین اسلام کرتا ہے واضح طور پر انفرادی سطح پر ہم سب توبہ کریں, اپنے معاملات کا جائزہ لیں. سیاست دانوں کو بلیم کرنا آسان ہے, فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے, فلاں جماعت یہ کر رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, کیا میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا, بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت امت مسلمہ کے ایک اہم رکن امتی, کہ کیا میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. جانیے اس حوالے سے کہ میرا کردار کیا ہے, کیا مجھے کرنا ہے, جذبہ تو ہونا کم از کم, کچھ سمجھ تو ہو کہ کرنے کے کام کیا ہیں. بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہیں کبھی راہیں کو. تو آبجیکٹو ہمارا بہرحال پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, رہے گا انشاءاللہ. اس میں میرا کرنے کا کام کیا ہے, جہاں میرا دائرہ اختیار ہے. دائرہ اختیار کہاں ہے, سب سے پہلے اپنے وجود پر, اپنے 6 فٹ کے وجود پر, اپنے گھر میں, اپنے گھر میں سربراہ خاندان ہیں ہم, وہاں پر اللہ کا دین نافذ کریں. کریں گے انشاءاللہ, نہیں کر سکیں تو کرنے کی کوشش کریں گے. کوشش تو جاری رکھیں, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں, دین کی دعوت دیں, پاکستان کا آبجیکٹو بتائیں. قرآن حکیم کس لیے نازل ہوا, اللہ کے نبی کیا لے کر آئے دنیا میں, یہ بتانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. پھر مل جل کر اجتماعی سطح پر اللہ کا دین نافذ کرنا, جیسے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے اپنے طور پر قائم کر کے دکھایا, جیسے کہ مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ میں مسلمانان ہند نے مسلسل جد و جہد کر کے پاکستان قائم کر کے دکھایا. اب ہماری ذمہ داری ہے, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو قائم رکھنا بھی, اس کی حفاظت بھی کرنا, اس کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم میں سے جو ٹیچرز ہیں وہ یہ کام کریں گے, ہم میں سے جو لائرز ہیں وہ یہ کام کریں گے, ہم میں سے جو علماء کرام ہیں وہ یہ کام کریں گے. جو ہمارے پاس بند پڑے ریسورسز, اس ہر سطح پر نظریاتی سطح پر جنگ کرنی ہے یا ایک جہاد کرنا ہے. اسی طرح مل جل کر اس ملک میں خاص طور پر خوشخبری ہے, 1973 کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مکمل اسلامی ہے. اللہ تعالیٰ غنی کر رحمت فرمائے ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو بنا کر اس کو امپلیمنٹ کروایا. اس میں بہت ساری امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں, سازش ہو رہی ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں تمام اسلامی دفعات موجود ہیں الحمدللہ. جیسے میں نے بتایا آبجیکٹو ریزولوشن بھی اس میں موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں. مل جل کر اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے. بڑی پیاری آیت مبارکہ اس پہ اختتام کروں گا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو, سچی توبہ اللہ کی جناب میں. جب مل جل کر توبہ کریں گے انشاءاللہ تو قوم یونس کی طرح اللہ تعالیٰ عذاب کے سائے کو ٹال دے گا. ایک ایکسیپشن ہے پوری تاریخ انسانی میں, عذاب کے سائے ہمارے سلوں پر منڈلا رہے ہیں. اب تو محسوس بھی ہو رہے ہوں گے نا, بارش ہونے لگتی ہے تو محسوس ہونے لگتی ہے. اس وقت معیشت کا جو حال ہے, معاشرت کا جو حال ہے, بے حیائی فحاشی جس طرح پھیلائے جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب اب محسوس کی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا. اس کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے, نمبر ایک، اپنے وجود پر اللہ کا دین نافذ کرو، اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرو، سچی پکی توبہ کرو جیسے قوم یونس نے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کے سائے ٹال دیے۔ اسی طرح مملکت خدا داد پاکستان پر جو عذاب کے سائے منڈلا رہے ہیں، ہندوستان پوری طاقت کے ساتھ ہمارے پر حملہ کرنے کے لیے تیار، ہر طرح کا حملہ، معیشت کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ، اور مل جل کر اللہ کا دین نافذ کریں گے انشاءاللہ، تو مملکت خدا داد پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بھی بنے گا انشاءاللہ، اور افغانستان اور پاکستان مل کر ایک بہت بڑا مقصد جو ہے اسلام کے غلبے کا وہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آسماں ہوگا سار کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر چلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔